MashaAllah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود بج محمد وعلى محمد آذان محترم ان دو روزہ مجلس ادا میں ہم سیرت نبی اور سیرت امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اور جسے اگر ان دو روزہ مجالس میں عنوان دیا جائے تو وہ ہے سیرت معصومین کے عملی تقاضے کہ ہم عملی طور پر اہل بیت علیہ السلام کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں اور اگر مقصد حیات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بالکل بات اظہر من الشمس کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عقیدہ بھی چاہتا ہے ہم سے عمل بھی چاہتا ہے اور یہ عقیدہ اور یہ عمل ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے چونکہ ٹیچر ہوں استاد ہوں لہذا مثالیں بھی میں عام فہم دیتا ہوں دیکھیے ہر جگہ کا اپنے ایک اصول ہے آپ کسی جگہ ملازمت کرنے جاتے ہیں تو ملازمت کا ایک کرائٹیریا ہے ایک تعلیم ہے آپ فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو فوج کے لیے ایک مطلوبہ معیار مقرر کیا جاتا ہے مثلا قد کا معیار ہے یا مثلا کچھ ایسے اصول ہیں طبی نقطۂ نگاہ سے کہ جن کو پورا کرنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر انسان اٹھ کے آ جائے اور کہے میں فوج میں شریک ہونا چاہتا ہوں بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہے اسٹینڈرڈ ہے اگر آپ اس پہ اترتے ہیں اور اس کے بعد جو مطلوبہ امتحانات ہیں ان سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ فوج میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عقیدہ بھی چاہا ہے ہم سے عمل بھی چاہا ہے لیکن ہر عقیدہ اور ہر عمل ہم سے قبول نہیں ہے اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب زمین میری آسمان میرا دنیا میری آخرت میری میں ہی اول میں ہی آخر میں ہی ظاہر میں ہی باطن تو تم بھی میرے ہو ہدایت بھی میری ہے لہذا تم جو عمل کرو گے وہ بھی میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ دل بخواہی ہو کہ جیسا دل چاہے عمل کر لیں نہیں انسان اپنے بچے کو اسکول بھی بھیجتا ہے تو وہ بھی ایک اصولوں کے تحت بھیجتا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو انسان پابندی کرتے ہوئے انجام دیتا ہے تو زندگی میں ہمارے بہت سارے اصول ہیں کہ جن کو ہم مسلسل جن کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں اس پوری نظام زندگی کو چلانے کے اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور یہ ہدایت قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا سیرت معصومین کے عملی تقاضے عملی طور پر ہم کس طرح معصومین علیہ السلام کے قریب ہو سکتے ہیں मैंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी के दो मरहले हैं, एक अकीदा है यानी जिसको थ्योरी कहूँ, और एक अमल है जो प्रैक्टिकल से इबारत है। दोनों में हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, अकीदा भी उनसे लेना है और अमल भी उनके फरामीन के मुताबिक होना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ अकीदा भी उनसे लेना है, मुमकिन है क्या किसी के जहन में ख्याल हो मौलाना अकीदा तो हम खुद बनाते हैं, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अकीदा भी हमें उनसे लेना है। अकीदा उस गिराह को कहा जाता है कि जो इंसान दो चीज़ों के दरमियान लगाता है, दो मुख्तलिफ़ रस्सियाँ लें, अलग अलग हैं, इनमें कोई राबता और ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इनको जोड़ा, गिराह लगा दी, इसको अरबी ज़बान में गिराह को अक़्द कहा जाता है, अक़्द कर दिया, जिस तरह आप कहते हैं अक़्द निकाह, यानी निकाह की गिराह एक नामहरम औरत और नामहरम मर्द में लगा दी, ये महरम के रिश्ते मुंसलिक हो गए। उसी तरीके से अकीदा क्या है, अकीदा वो मुस्तहकम गिरा है, वो मजबूत नॉट है कि जो हमारे और अल्लाह के दरमियान लगनी चाहिए। अब ये गिरा मैं खुद लगाऊं अपने हिसाब से, तवज्जो रखिएगा, तो बाज़ औक़ात मैं अपने ही अमल पे पशेमान हो जाता हूँ, कल जो अमल किया था आज उस पर पशेमान होता हूँ, 5 साल पहले जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने हुकूमत बनाई थी या उसूल पास किया था आज उस पर पशेमान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंसान मुसलसल इल्म की कमी की वजह से, तजर्बा ना होने की वजह से मुसलसल पशेमानी का इजहार कर रहा है, तरमीम कर रहा है, एडिशन कर रहा है। बस इंसान इस काबिल नहीं है कि अपने और अल्लाह के दरमियान, अपने और रसूल के दरमियान, अपने और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मजबूत गिराह कायम कर सके। ये फरीज़ा भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया, ऐ इंसान तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू बस हमसे मुत्तसिल हो जा, गिराह हम खुद लगा देंगे। अब जितनी जितनी ये गिराह मुस्तहकम होती चली जाएगी, अल्लाह से राबता मुस्तहकम होता चला जाएगा, रसूल से राबता मुस्तहकम होता चला जाएगा, अली और अली से राबता मुस्तहकम होता चला जाएगा। बस इंसान दर हकीकत अकीदा और अमल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, और जाहिर सी बात है कि अगर पैरवी ना हो, अगर इताअत न की जाए, तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा अहले बैत अलैहिस्सलाम के आने का, वो मकसद खिलकत पूरा नहीं होगा जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, ताकि हम कामिल ज़िंदगी गुजार सकें। इस बना पर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की आय मुबारक सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत ये कह रही है, बतहकीक रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा है। उस्वा नहीं है, इन्हें एक मेथड नहीं है, बेहतरीन मेथड है, इन्हें ऐसा मेथड जो हर किस्म की कमी कोताही नक्स ऐब और हर किस्म के शर और नजासत से पाक है। उस वतुन हसना, हसना यानी दुनिया में अगर कोई अच्छाई है, खूबी है, बेहतरी है, तो इस उसवे के ज़रिए से तुम्हें मिल सकती है। इस बना पर कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सीरत रसूल के हवाले से एक और चीज़ जो हमें तमाम आइम्मा ताहरीन की सीरत में नज़र आती है, और ख़ुसूसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत में, और जिसका अगर थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दी जाए तो मेरे गले पे भी कम असर पड़ेगा, और ये आवाज़ भी मोमिनीन तक पहुंच जाएगी। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, अली की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, हसन इब्ने अली की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, हुसैन इब्ने अली के हर इमाम की, हर मासूम की सीरत में बेहतरीन उस्वा मौजूद है। और ये इसलिए है कि हर ज़माने का इंसान ईज़िली अप्रोच कर सके, पहुँच सके उस तक। अगर इजीली अप्रोच ना हो, अगर इंसान आसानी के साथ उस चीज़ को हासिल ना कर सके, तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर एक और सादी सी मिसाल मैं दे दूँ बच्चों के लिए भी, ताकि जहन में बात वादे हो जाए। देखिए एक इमरजेंसी ब्रेक होता है जी, وہ فوراً لگایا جاتا ہے، لیکن اگر ایمرجنسی بریک اتنا سخت ہو، آپ کی پہنچ سے دور ہو، یا اتنا اس کو انجام دینا ہے، اس کو عمل میں لانا اتنا سخت ہو کہ وہ لگ ہی نہیں اور انسان خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایمرجنسی بریک اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو بر وقت لگا سکے اور اپنے آپ کو یا اس گاڑی میں جو افراد سوار ہیں ان کو محفوظ کر سکے. یہ سیرت در حقیقت ایمرجنسی بریک تو نہیں کہوں گا، لیکن ایزی اپروچ میں ہونا چاہیے. یہ صرف مثال تقریب ذہنی کے لیے تھی. ایزیلی اپروچ کر سکے ہر انسان اپنے فہم و شعور کے مطابق، اور جو بھی اہل بیت سے منسوب ہو جائے کما حقہ، توجہ رکھے گا، وہ کیا ہے؟ وہ مسلسل ترقی کرے گا، ایک ارتقا پائے گا، دو مسلسل حرکت میں رہے گا، اور پھر اس کی کیپیسٹی میں، اس کی ظرفیت میں مسلسل اضافہ ہوگا. ایسا نہیں کہ انسان جس انداز سے، جس شکل میں آیا تھا اسی انداز سے واپس چلا جائے گا، نہیں، اس کی روحانی کیپیسٹی میں حتماً اضافہ ہوگا. آپ کی ایک ڈیوائس ہے، مثلاً موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں ایک ہارڈ ہے جس میں ایک مخصوص کیپیسٹی ہوتی ہے جس میں مخصوص ڈیٹا آ سکتا ہے. اب نیا ڈیٹا ڈالنے کے لیے یا نئی چیزیں ڈالنے کے لیے آپ کو پچھلی غیر اہم چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ جگہ بنے، اور جگہ بننے کے بعد آپ اس میں نیا ڈیٹا ڈال سکیں. آپ کے کمرے کی مثلاً ایک پیمائش ہے، اس پیمائش کے مطابق آپ چیزیں بھر سکتے ہیں. مثلاً یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس میں کیا ہے، صفوں کی تعداد مخصوص ہے، اس سے زیادہ صفیں نہیں آ سکتی. اگر نئی صفیں لانی ہے تو پرانی صفوں کو ہٹانا پڑے گا. اس میں کیپیسٹی بڑھ نہیں سکتی، ظرفیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کیا انسان کی ظرفیت ایسے ہی ہے جیسی مثلاً پیدائش کے وقت ہی؟ نہیں، مسلسل انسان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، انسان کی ظرفیت علمی میں، ظرفیت تجربہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا ایکسپیرینس مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، گین کر رہا ہے. وہ جو 10 سال پہلے آپ کا علم تجربہ تھا، وہ آج آپ کا نہیں ہے، جو آج ہے وہ ویسا ہمیشہ نہیں رہے گا. اہل بیت علیہم السلام در حقیقت ہمیں علم کے لحاظ سے مسلسل آگے بڑھانے والے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ یہ ارتقا دینے والے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ منسلک ہو جائے. کل جو میں نے درود کا فلسفہ عرض کیا تھا، وہ یہی تھا کہ درود ہم محمد علیہ محمد میں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے کیا ہے، چونکہ ہم ان سے منسلک ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم ان کے سفیر نجات میں سوار ہیں، لہذا جو کچھ بھی انہیں مل رہا ہے ہم اپنی ظرفیت کے مطابق اسے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اہل بیت ہماری ظرفیت کو بڑھا رہے ہیں مسلسل. مرد شامی آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس، آتے ہی اس نے نازبہ کلمات کہنے شروع کیے امام کی شان میں. ان کو بھر کے بھیجا جاتا تھا، ڈکٹیٹ کرا کے بھیجا جاتا تھا، ایک یوں کہوں کہ برین واش کر کے بھیجا جاتا تھا کہ تم نے جا کر مثلاً اس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے. اب یہ بھی بھرا ہوا آیا تھا، پڑھا ہوا آیا تھا، اور اس نے آتے ہی جو ہے وہ امام حسن پر برسنا شروع ہو گیا، اور بد زبانی اور بد کلامی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے لگا. امام حسن خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد کہا کہ بھائی اگر تو مسافر ہے تو ہم تیری مدد کریں گے، اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلاتے ہیں، اگر تو کوئی حاجت ہے تو ہم اسے پورا کریں گے. اب اس نے جب یہ عمل دیکھا تو یہ بڑا پریشان ہوا اور امام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا. کیا ہوا؟ اپنے اخلاق و کردار سے امام نے اس کی ظرفیت روحی میں اضافہ کر دیا. پہلے وہ ظرفیت امام کے اگینسٹ تھی، اب فیور میں تبدیل ہو گئی. درود بھیجیے مل کے محمد و آل محمد. ہر زمانے کا امام ایزیلی اپروچ کر سکے، ایزیلی اپروچ کر سکے. ایک وہ اپروچ ہے، توجہ رکھیے گا، ایک وہ اپروچ ہے کہ جو عقیدتی طور پر ہمارے سامنے ہیں، فضائل ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے، طرز زندگی ہے، امام کا اٹھنا بیٹھنا ہے، امام کے سینگس ہیں، اقوال ہیں، اقوال زرعی، یہ سب کیا ہے ہمارے سامنے ہیں. ایک عملی طور پر ان کا ایک پریکٹیکل ایک عمل ہے، امام نے کیا کہا، امام کیسے لڑے، امام نے کیسے جہاد کیا، امام کا رویہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ در حقیقت عرض یہ کروں کہ 11 ائمہ تک تو اسی طریقے سے نارمل انداز سے چلتا رہا یہ سلسلہ، لیکن جب 12 ائمہ 12ویں امام غیبت میں گئے تو امام کو دیکھنے کا رؤیت نظری و جسمانی امام کی ممنوع قرار دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب کوئی امام کو نہیں دیکھ سکتا، امام اپنی مرضی سے جس سے چاہیں ملاقات کریں گے۔ اسی لیے اس زمانے میں وہ افراد کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا امام زمانہ سے رابطہ ہے اور ہم ملاقات کرا دیں گے، ہم دعا کروا دیں گے، ہم ایسا کریں گے، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، سخت جھوٹ بولنے والے ہیں، مسلسل جھوٹ بولنے والے ہیں، کسی بھی امام کا اس طریقے سے رابطہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ملاقات کی ہے امام سے، توجہ رکھیے گا، ہم ان کے قول کو کیا تسلیم کر سکتے ہیں؟ مثلا جن علماء و فقہا نے، یہ تقریباً وہ تمام علماء و فقہا ہیں کہ جن کی زندگی میں معمولی طور پر بھی کوئی مکروہ عمل دیکھنے میں نہیں آتا، توجہ رکھیے گا، اور یہ کہ انہوں نے کبھی دکان بازی نہیں کی اپنی شہرت و نمود کے لیے کہ مثلا اگر کسی مجتہد کو، کسی عارف کو امام کی زیارت ہوئی تو اس نے جو ہے مثلا کہہ دیا کہ جناب واٹس ایپ پہ میرا میسج چلا دینا کہ میری ملاقات ہوئی، نہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تا حیات جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کہا کہ اس میں پردہ ڈالا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان شعبدہ بادوں کی طرح ہماری شخصیت بھی داغدار بن جائے، لہذا انہوں نے مرتے دم تک، اور ہیں ایسے واقعات، امام کی ملاقات ہوئی لیکن اپنی زندگی میں وعدہ لیا، اگر کسی کو پتہ بھی چل کے وعدہ لیا کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ نقل نہ کیا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا واقعہ ہے، امام سے ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اور علماء عرفاء مجتہدین کے واقعات ہیں اور کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں، ایک بات، جھوٹ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ عمل ان کی زندگی میں نہیں ہے، دکاندار نہیں ہیں، یہ شعبدہ باد نہیں ہیں، نام و نمود نہیں چاہتے، ریا نہیں چاہتے، دکانداری نہیں چاہتے، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ جتنے بھی شعبدہ باد ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ہم ذائچہ بنا دیں گے، ہم قرآن سے نام نکلوا دیں گے، آپ کو پتھر نکلوانا ہے، ہم قرآن سے جی فلاں پتھر نکال کے بتا دیں گے، حالانکہ کوئی قرآن وران سے پتھر نکال کے نہیں بتاتا، کوئی ذائچہ وائچہ علم جفر کی حیثیت سے ہوگا لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ میرے لیے واجب الاطاعت ہو جائے۔ علم جفر ہے، علم نجوم ہے، مثلا یہ علوم ہیں لیکن یہ کبھی بھی ہمارے لیے شرعی حجت کا سبب نہیں بنتا۔ مثلا خواب دیکھوں، میں خواب میرے لیے شرعی حجت نہیں ہے کہ اس خواب کی بنا پر میں کوئی عمل انجام دوں، نہیں، شرعی حجت نہیں، حجت کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے، معصوم کا قول ہے، قرآن کی آیت، قرآن اہل بیت میرے لیے حجت ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آئے گا، لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس واقعے کو چھپائیں، اور بے شمار واقعات ہیں۔ اس بنا پر امام زمانہ سے ملاقات اور امام زمانہ سے تعلق کا راستہ بند کر دیا ہے، کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی دکاندار نہ بنے، کوئی سفارت کا باب نہ کھولے، کوئی کہے کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کرا دوں گا، اور جتنے بھی اس قسم کے کیسز پکڑے گئے ہیں وہ سب دو نمبر تھے، وہ سب جعلی افراد تھے۔ وہ سب کون تھے؟ کہ جنہوں نے اپنی دکانداری کے لیے اور دنیا کے حصول اور مطامع دنیاوی کے حصول کے لیے یہ کوشش کی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ موضوع ہمارا کیا ہے کہ سیرت کے عملی پیروی کرنی ہے، تقاضے کیا ہیں، امام حسن عسکری تک یہ مسئلہ بہت کلیئر تھا، اسی اپروچ تھی، لوگ آتے تھے، اگر امام کے زمانے میں نہیں چھ لوگ، یعنی امام کے زمانے سے مراد کیا ہے، معذرت چاہوں گا اس کی اصلاح کروں، امام کے علاقے سے دور تھے، ائمہ نے معمولاً ایک نیٹ ورکنگ کی ہے، وہ نیٹ ورکنگ کیا ہے، وہ نیٹ ورکنگ خصوصاً امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی شہادت کے بعد بقیہ ائمہ نے، امام سجاد اور پھر جتنے بھی ائمہ گزرے انہوں نے نیٹ ورکنگ کی، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ، اس کے جغرافیہ اور سیاسی حالات اتنے اذیت کنندہ تھے ائمہ کے لیے کہ ان کو مجبوراً یہ نیٹ ورکنگ کرنی پڑی تاکہ اپنا ایک جال، ایک نیٹ ورک بچھا سکیں پورے مملکت اسلامیہ میں اور لوگوں سے اپنا رابطہ برقرار کر سکیں۔ اور ائمہ کے اصحاب، ائمہ کے تعلیم یافتہ شاگرد جاتے تھے اور ائمہ لوگوں سے برقرار کرتے تھے رابطہ، اور پھر ان کے مال و صدقات اور خمس و زکوٰۃ کو ائمہ تک پہنچاتے تھے۔ 11 ائمہ تک تو یہ سلسلہ چلا، 12ویں امام کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، اور پھر امام نے بائی نیم پہلے تو کہا کہ چار میرے نائب ہوں گے غیبت صغرا میں، جو چھوٹی امام کی غیبت تھی، چار نائب دیے. اس کے بعد امام نے کہا کہ اب جو ہے غیبت ہے، غیبت کبرا ہے، جس کا وقت نہیں معلوم کہ اس کا پایان کب ہوگا، ظہور کب ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اللہ جب کہے گا مجھے علم ہو جائے گا، میں ظہور کر لوں گا اللہ کے حکم سے. لہذا اس دور میں توجہ رکھیے، وہ امام جو مختصر عرصے کے لیے جائے تو چار نائب چھوڑ کے جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہو ہدایت کا کوئی انتظام دے کے نہ جائے؟ یہ عقل سے بعید ہے. رسول اللہ ایک جنگ میں جائیں جو علی مرتضیٰ کو نائب بنا کے جائیں، موسیٰ اگر کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے جائیں تو پھر حضرت ہارون کو اپنا نائب و خلیفہ بنا کے جائیں اللہ کے حکم سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول در حقیقت جا رہا ہو اس دنیا سے اور وہ بغیر خلافت کے تعین کے چلا جائے؟ ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی. اور پھر بات آ گئی تو عرض کروں تاکہ ایک فضیلت کا نقطہ بھی آپ کے سماعت کی نظر کر دوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. مزاج امامت یہ ہے، توجہ رکھے گا، مزاج امامت یہ ہے کہ وہ نیابت پر اپنے ساتھ ساتھ زور دیتے رہے ہر دور میں. ہر نبی، ہر وصی اپنی موجودگی میں بھی، امام علی نے اپنے نائب بنائے، اپنے نمائندے بنائے ہیں، اپنے وکیل بنائے ہیں، بھیجے ہیں لوگوں کو، نیٹ ورکنگ کی ہے، مالک اشتر کو بنایا، سلمان کو کہیں بھیجا، کسی اور کو کہیں بھیجا، آئمہ نے بھیجا، امام حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا ہے، امام سجاد نے دوسرے افراد کو بھیجا، ہر امام نے بھیجا ہے. اب یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے تاریخ کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ آئمہ نے کس طرح نیٹ ورکنگ کی ہے اور کس طرح اس زمانے میں تمام تر سیاسی حالات کے دباؤ کے باوجود تشیع زندہ رہی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے تاریخ کا کہ تاریخ تشیع کی بقا کا راز کیا ہے. وہ آئمہ کی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے آج یہ تشیع باقی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب دیکھیں کہ مزاج امامت یہ ہے، مزاج ولایت یہ ہے. یہ ولایت نبی کی شکل میں ہو، رسول کی شکل میں ہو، اللہ کی ولایت کی شکل میں ہو، یا امام کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ ولایت نمائندگی قرار دیتی ہے، نمائندہ بناتی ہے، کسی کو اپنی اسسٹنس کے لیے در حقیقت کہ وہ اس کی نیابت کا حق ادا کرے، اس کے کاموں میں تسہیل اور آسانی پیدا کرے، وہ بناتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں مکے سے، قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے. جو لوگ باہر پلاننگ کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے، ان کی امانتیں خود رسول اللہ کے پاس ہیں. تاریخ دیکھیے آپ، کردار دیکھیے. کل میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ آتے ہیں حب رسول کا نعرہ لگا کر، عشق رسول کا علم بلند کر کے کیا دنگا فساد برپا کرتے ہیں، کیا دنگا فساد برپا کرتے ہیں، اپنے متامع دنیاوی کے حصول کے لیے حب رسول کو ڈھال بناتے ہیں کس طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ارباب اقتدار اور ہماری فوج اور عدلیہ کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں تو اب تک کھل جانی چاہیے کہ پاکستان کی سب سے پرامن ترین قوم تشیع ہے، کہ ہر طریقے سے مسائل کا سامنا رہا، شدائد میں گرفتار رہی، مسائل میں گرفتار کیا گیا، زد و خوب کیا گیا، بسوں سے اتار کے مارا گیا، گلے کاٹے گئے، بم پھاڑا گیا، ہر طریقے کا ظلم اس قوم کے ساتھ روا رکھا گیا، لیکن یہ واحد قوم ہے کہ جس نے کبھی ریاست کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف ایک نعرہ بلند نہیں کیا، ایک نعرہ بلند نہیں کیا. کیوں؟ یہ حب الوطنی ہے. لوگ اپنی کل عرض کیا تھا، وہ بات ریکارڈ نہیں ہوئی تھی لہذا دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ اپنی قمیض اتار اتار کر جہاد کا اعلان کر رہے ہیں اور بے شرمی کی انتہا یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی قمیض اتاری تھی. وہ رسول جو مجسم حیا کا پیکر ہے، توجہ رکھیے گا، اس سے بات بعید ہے کہ مجمع عام میں اپنی لباس کو اتار کر اپنے بدن کو برہنہ کرے. تم جو توہین رسالت کر رہے ہو، تم جو توہین نبوت کر رہے ہو، تم جو نبوت کی تعلیمات کا اور شخص و ذات رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے. تم قمیضیں اتار اتار کے کہو رسول اللہ نے، جو منہ میں آتا ہے، جیسا منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت مختار کے لیے کہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، توجہ رکھیے گا،
کیا مجال ہے تمہاری؟ جس طرح چاہو بولو ہمارے مقدسات کے خلاف۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ہمارے مقدسات کے خلاف بولو؟ مقدسات کا احترام ضروری ہے، وہ الا پھر پاکستان میں وہ کچھ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک معیار نہیں ہے۔ عدلیہ در حقیقت وہ کالا رنگ جو عدلیہ کے کوڈ کا رہا، لیکن افسوس یہ ہے وہ کالی پٹی عدلیہ کی آنکھوں پر چڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے قوموں میں انصاف کرنے مشکل نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو کھلم کھلا واجب القتل کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ افراد کہ جو در حقیقت آل رسول کا غم بنا رہے ہیں، محبت رسول کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، ساری پابندیاں، سارے قدغن، سارے اصول و ضوابط انہی کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، توجہ رکھے گا۔ اور حد ہو گئی کہ اب 28 صفر کو رسول اللہ کے شب تابوت کا بہانہ بنا کر کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین اہل بیت ہو رہی ہے، یہ جعلی جنازے گھماتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ ہماری فقہ کے مطابق ایک، تعلیمات اسلام و قرآن کے مطابق دو، اور ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہمارا جائز و شرعی حق ہے کہ ہم اپنی رسومات کو انجام دیں اور بغیر کسی پابندی کے انجام دیں۔ لہذا اگر مسئلہ یہ ہو کہ ہر شخص اپنی فقہ کے مطابق دوسرے کی فقہ کو در حقیقت زیر بحث لائے گا تو مسئلہ بہت دور تک جائے گا۔ یقیناً ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہو وہ ہماری فقہ کے مطابق جائز نہ ہو، لیکن آپ کی فقہ کے مطابق آپ کیجئے۔ لیکن جہاں ڈیبیٹ کا مسئلہ آئے گا، جہاں پر مناظرے کا موقع آئے گا، جہاں گفتگو کا موقع آئے گا، وہاں حل کرنا چاہیے۔ اور کل بھی میں نے سندھ میڈیکل کالج میں یوم حسین میں کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں شیعہ سنی ہیں، اور جب سوشل کیپیسٹی میں جاتے ہیں، معاشرے میں قدم رکھتے ہیں، تو جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنی کو شیعہ بنائیں یا شیعہ کو سنی بنائیں، اور یہی چیز اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ ہر شخص اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو فیت ہے، وہ اپنے پاس رکھے، لیکن جب وہ ایک معاشرے میں آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو لازم و ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے مسالک کے ساتھ ایک ہم آہنگ اور متوازن اور بیلنس زندگی گزارے۔ دوسرے کو سنی یا شیعہ یا وہابی یا اہل حدیث بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی فتوی بازی کرنے چاہیے۔ اختلافات اسی لیے ہو رہے ہیں کہ نا سمجھ، کم فہم، کجی رکھنے والے، کم دیندار، کم پڑھے لکھے افراد آ رہے ہیں اور وہ بیان بازی کر رہے ہیں، فتوی بازی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کردار یہ ہے رسول اللہ کا کہ جس کو قتل کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کی امانتیں رسول اللہ کے پاس ہیں، لیکن اس وقت تک رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی، توجہ رکھیے گا، جب تک آپ کو ایک اطمینان والا ہاتھ جو علی مرتضیٰ کا تھا نہیں ملا۔ چلے جاتے، بعد میں کسی کے ذریعے سے کہلوا دیتے، بھجوا دیتے، نہیں، شان رسالت کے منافی ہے یہ کام کہ رسول امانت لے کر یا امانتوں کو غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کے چلا جائے، بعد میں کہتے تھے جناب حالات، سیاسی حالات ایسے تھے، مجھے نکلنا پڑا، نہیں، تا قیامت ایک فیل حجت بن جائے گا کہ رسول چھوڑ کے چلا گیا۔ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک کافروں کی، اپنے ہی قاتلوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں نہ پہنچیں۔ تو وہ رسول کہ جو لوگوں کی، اپنے قاتلوں کی، اپنے خون آشاموں کی، اسے قتل کرنے والے افراد جو ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، ان افراد کی امانتوں کو مطمئن اور محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر نہیں جا سکتا، تو وہ ولایت کی امانت کو غیر محفوظ ہاتھوں میں کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ سن بعید ہے رسول اللہ سے کہ وہ امانت سے ولایت کو کسی غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کے چلے جائیں۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آئیے اس دور میں کہ اس دور میں جب امام زمانہ بظاہر موجود نہیں ہے، ہر امام نے
اپنے نائب امام زمانہ نے اس دور میں صفات کے ذریعے سے فقہا کو معین کیا ہے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یہ تم پر میری حجت ہے، میری سٹیمپ ان کے اوپر ہے، مہر تصدیق ثبت کر دی ہے امام نے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں تم سب پر اور ان پر بھی اللہ کی طرف سے حجت ہوں، یہ واضح طور پر ہے، تاکہ تم اس راہ غیبت میں، اس زمانے غیبت میں امام کو فراموش نہ کرو. توجہ رکھے گا، یقیناً کسی بھی غیر معصوم کا عمل معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا، توجہ رکھے گا، اصل ناممکن ہے. مولا کائنات خود کا اعلیٰ ذالکم لا تقدرون علی ذالک، مجھے معلوم ہے کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے، تم میری پیروی نہیں کر سکتے، سخت ہے تمہارے لیے، ولیکن اعینونی، مدد کرو، تلاش کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو کہ ہمارا عمل ان کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، مطابق ہو، ان کے اصولوں پہ قدم اٹھائیں. امام زمانہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے غیبت میں وہ ایزی اپروچ کا جو فارمولا ہے ہدایت کے لیے، ہر انسان اس ایزی اپروچ کو، ولایت کو، عمل کو، عقیدے کو اپنی زندگی میں نافذ عمل بنا سکے، ان کو کاپی کرے اور اپنی عملی زندگی کو چلائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے ائمہ کو نہیں دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جب طے یہ ہے، بنا یہ رکھی گئی ہے کہ امام کے انقلاب کو روکنے کے لیے جعلی ممبر، جعلی مجلس، جعلی مسجد، جعلی مجتہد، جعلی ذاکر، جعلی ملا، جعلی شاعر، جعلی ذاکر، سب کو گڑھا جائے گا، سب کو تیار کیا جائے گا، ان کا وظیفہ کہیں اور سے ملے گا، تاکہ یہ امام کے لیے، امام کے انقلاب کے لیے تیاری کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو زیادہ کریں، تاکہ وہ حق و حقیقت کا جو فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے وہ مکس ہو جائے، مخلوط ہو جائے، اور پھر ان کے سامنے کیا ہو، عمل کرنے میں دشواری ہو. اگر ایک خالص چیز آپ کے سامنے ہوگی آپ فوراً کہیں گے یہ خالص ہے، لیکن جہاں چار نہ خالص چیز آپ کے سامنے ہے، پانچویں چیز آپ اٹھاتے ہوئے ڈریں گے، کہیں یہ بھی نہ خالص ہو، کہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو، اب آپ ڈریں گے. چار چیزیں خالی کھوکھلی نہ خالص نکلی ہیں، پانچویں چیز اٹھاتے ہوئے آپ ڈریں گے. امام کے دور میں دشمن یہی کام کر رہا ہے کہ نہ خالصیت کو وجود میں لے کر آئے، تاکہ جو امام کا انتظار کرنے والا ہے اس کے ذہن میں، عقیدے میں اور عمل میں ناخالصیت آ جائے، اور جب ناخالصیت آ جائے گی یعنی پیوریفائی نہیں رہے گا، ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، تو کیا ہوگا، وہ خود بہت شک و شبے کا شکار ہو جائے گا، شک و شبے کا شکار ہو جائے گا. جناب مجھے کیا ضرورت ہے مجلس میں جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے جلوس میں جانے کی، گھر میں بیٹھا رہوں. انفرادیت توڑ کر اجتماع سے، سوسائٹی سے کیا ہے، آپ کو آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں تقسیم کر دیا جائے گا، ہر انسان یہ تصور کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں نے آ کے کہا مولانا جاتے ہیں تو دیکھا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے، تو ہمارا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا جاؤ بیٹا، جاؤ سنو اور پھر سوال کرو، پوچھو، روکو، بتاؤ کہ حق کیا ہے. اگر تم بھی گھر میں بیٹھ جاؤ گے جو تمہاری سوچ صحیح ہے تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوگی. تو امام اس زمانے غیبت میں چاہتے ہیں کہ عمل اہل بیت گم نہ ہو. یقیناً 100% کسی غیر معصوم کا عمل امام کے عمل جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن کہا پھر بھی فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یہ تم پہ حجت ہیں، کم سے کم ان کو دیکھ کر، ان کے عمل کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو دیکھ کر تمہیں ہماری یاد آ جائے گی، اور جب ہماری یاد آ جائے گی تو جب تمہارا رابطہ اور توسل ہم سے بڑھ جائے گا تو ہماری عنایت و توجہ بھی تم سے زیادہ ہو جائے گی. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد و آل محمد. اصول کہ جو آئمہ کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے جائز وسیلہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی اہل بیت نے جائز ہدف تک پہنچنے کے لیے ناجائز وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ کبھی بھی لوگوں کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم اپنے زمانے میں شعبدہ باتوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس میں مولوی بھی ہیں، ملا بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں۔ اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی جہالت کو دور کر رہے ہیں، ان کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، ارتقائے علمی، ارتقائے عملی، ارتقائے نظریات، ارتقائے عقیدہ انہیں عطا کر رہے ہیں کہ تم اوپر آؤ، ایک منزل پہ نہیں رکے رہو، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، اپنے ساتھ حرکت دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا، ہم چونکہ منسلک ہیں نا، اگر ہم منسلک نہیں ہیں تو پھر ہم تباہ و برباد ہیں۔ مثلا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گاڑی ہونی چاہیے، کوئی ٹرین ہونی چاہیے، کوئی ہوائی جہاز ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جس سے آپ منسلک رہیں۔ منسلک رہیں یعنی اس کے ساتھ سوار ہو جائیں، جہاں جہاں وہ گاڑی وسیلہ جائے گا آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ اہل بیت کیا ہیں؟ مقام محمود تک اور اس سے آگے تک لے جانے والے ہیں۔ لہذا جو ان کے ساتھ شامل ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ حرکت کرے گا اپنی کیپیسٹی میں، ضرور نہیں کہ ان کی طرح۔ لہذا اہل بیت کبھی بھی کسی کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آئمہ کی جنگوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی آئمہ نے، اہل بیت نے کسی کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے جنگ نہیں کیے، بلکہ اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اس کو آگاہ کیا ہے۔ مثلا عمر بن عاص، جنگ صفین کا واقعہ ہے، وہ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ بھاگا اور جان بچانے کے لیے، اچھا پہلے تو مولا علی اس کے پیچھے تھے، اس کو اندازہ نہیں ہوا، مولا علی نے اس بات سے اسے باخبر کیا کہ علی تیرے پیچھے آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مولا کائنات شیر خدا گھوڑے پہ سوار ہیں تو پھر اس نے بھاگنا شروع کیا، اور جب کچھ نہ بچا تو یہ برہنہ ہو گیا، بدبخت یہ برہنہ ہو گیا، اور سترے عورتین کا جو حجاب تھا اس نے اتار دیا۔ یہاں پر مولا چاہتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن علی کی نگاہیں، توجہ رکھے گا، ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی معصیت کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے وہ علی جو ہاتھ میں تلوار لیے نشانے پر رکھے ہوا تھا، جب دیکھا کہ اس نے یہ وضع قطع اختیار کی ہے، فوراً اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، چھوڑ دیا۔ کبھی بھی ناجائز وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ مالک اشتر، چلیے امام مالک اشتر، جنگ صفین میں دشمن کے خیمے کے پاس موجود ہیں، تلوار اٹھے گی، نیچے آئے گی، تناب کٹے گی، جی کمانڈر کا خیمہ گرے گا، ہلچل ہو جائے گی کہ علی کی فتح ہو گئی۔ تلوار اٹھنے اور چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈز کا مسئلہ ہے۔ تلوار اٹھی، علی کا پیغام آ گیا، مالک اشتر واپس آ جاؤ، سیکنڈز لگتے ہیں۔ وہ مالک اشتر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مالک اشتر تھا جس کے نام سے لوگوں میں کپ کپ کی آ جاتی تھی، چند مخصوص اصحاب کے ساتھ بالکل بارڈر لائن پہ موجود، دشمن کے خیمے کے ساتھ۔ اب تلوار اٹھی، چلی، اور مسئلہ ختم، کیونکہ جب کمانڈر کا خیمہ گر گیا اور فرار کر گیا تو پھر جیت ہو گئی۔ کہا کہ مالک اشتر واپس آ جاؤ، تلوار جیسے تھی ویسے ہی نیام میں چلی گئی۔ مالک اشتر بھی اپنے مولا کا مطیع ہے، کسی بھی کہہ دیتا، بعد میں سوری کر لیتا، مولا آئی ایم سوری، جیسے کہ ہم نے ایک عادت بنا لی اپنی سوری کہنے کی، مولا تلوار تھی چل گئی، اب کیا میں کہوں آپ سے، نہیں، مولا کا مطیع ہے، پتہ ہے کہ مولا ولایت کا، امامت کا مزاج کیا ہے۔ تلوار اٹھی، چلی نہیں، نیام میں آ گئی، واپس آ گئے۔ امام حسن، توجہ رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کر لی معاویہ بن ابی سفیان کی، اگر معاہدے کو، ایگریمنٹ کو اگر بیعت کا نام دیا جائے تو پھر اس بنا پر رسول اللہ نے صلح حدیبیہ میں مشرکوں اور کافروں کی بیعت کر لی۔ اگر اصول یہ ہے کہ ایگریمنٹ کرنا، اور ایک ایگریمنٹ نہیں ہوا، کئی ایگریمنٹ ہوئے رسول اللہ اور کافروں مشرکوں کے درمیان، اگر طے یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ حسن نے معاویہ کی بیعت کی ہے تو پھر رسول اللہ نے کافروں کی بیعت کی، اصول اصول ہے۔
ایگریمنٹ کرنا بیعت کرنا نہیں ہوتا. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں کہ بہت تیزی کے ساتھ وقت پورا ہو رہا ہے. امام حسن ایک خاص حکمت عملی کے تحت منافقت سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں، عیاں کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کو کھولنا چاہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. امام حسن کی تدفین کا مسئلہ تھا، وصیت تھی امام حسن کی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور جانتے تھے کہ اختلاف ہوگا. کہا کہ اگر امت اجازت نہ دے تو پھر مجھے وہاں دفن نہ کرنا. اور اتنا خون، توجہ رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہیں، روایت اگر موقع ملے تو پڑھوں گا، اتنا خون جو حجامت میں انسان کے بدن سے نکالا جاتا ہے، جو چھوٹا پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے نا اس کا بھی، اس کو آدھا لے لیں آپ، اتنا خون بھی گرنے نہ پائے. یہ امام حسن کی وصیت تھی. اتحاد امت کو اس حد تک ملحوظ خاطر رکھا ہے. جائز مقصد کے لیے کبھی ناجائز وسیلہ اختیار نہیں کیا. یہی سیرت اور یہی کردار ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم بھی جائز مقصد کے لیے کبھی ناجائز وسیلہ اختیار نہ کریں. دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ ذاکرین یا خطبہ جھوٹے فضائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی آپ نے سنا ہوگا امام حسین کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ذاکر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امام حسین نے پانی کے ایک پیالے کے عوض یزید کی بیعت کا مطالبہ کر لیا. آخر میں اس نے کیا من گھڑت کہانی بتائی کہ امام حسین کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پانی میرے اختیار میں ہے. یقیناً پانی اختیار میں تھا، لیکن تو نے جو جھوٹ بولا، تو نے جو تحریف کی اے ذاکر، تو نے جو تہمت لگائی امام پر، تو نے مقصد کربلا کو ڈھا دیا، انکار بیعت، انکار یزید، جو جان ہے واقع کربلا کی. آخر میں کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کے ایک پیالے کے عوض بیعت کر لی تھی. اب یہ کلپ یہ میڈیا پہ چلا گیا، یہ انٹرنیٹ پہ چلا گیا، 10 سال بعد یہ بچے جو بیٹھے ہیں سرچ کریں گے اور کہیں کوئی تو بات تھی جبھی تو ذاکر نے کہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ غلط باتوں کو روایت، ایک بیج بو گیا زہر کا لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے عقیدے کو خراب کر گیا. یہ مثلاً آپ فضیلت اہل بیت بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک نیپال کا ایک واقعہ گڑھ دیتے ہیں جس سے جگ ہسائی ہو رہی ہے، مکتب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اہل بیت کے فضائل کم نہیں ہیں، آپ حقیقت آمیز، صحیح، مدلل، شفاف کتابوں سے دلائل موجود ہیں، فضائل موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، کرامات موجود ہیں، معجزہ موجود ہیں، انہیں بیان کریں. کبھی بھی جائز مقصد کے لیے ناجائز وسیلہ اختیار نہ کریں. اور یہی ہو رہا ہے ہماری مجلسوں میں بھی، یہی ہو گیا کہ ہم جائز مقصد کے لیے ناجائز وسیلہ. مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کی رضا، اہل بیت کی شفاعت، اہل بیت کی قربت، لیکن کیا ہے؟ اپنے طریقے سے، اپنے حرام طریقے سے چاہتے ہیں وہ کریں، خواہ وہ مجلس میں ہو، خواہ وہ ماتم میں ہو، خواہ وہ محفل میلاد میں ہو، خواہ وہ فرش ادا میں ہو. ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم صحیح مقصد کو غلط انداز و غلط روش سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے. اہل بیت اور ان کے تربیت یافتہ اصحاب کا طریقہ یہ رہا، امام حسن کی سیرت یہ رہی کہ جائز طریقے کے ذریعے سے جائز ہدف کو حاصل کیا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. آخر میں بس امام کے کچھ اقوال سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. عملی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عقید اور عمل میں اہل بیت کی پیروی کرنی ہے اور ان کی تأثیر و پیروی میں ہی در حقیقت اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہی وجہ ہے امام حسن علیہ السلام کے کلمات اٹھا کے دیکھیں، ارشادات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کس طریقے سے امام حسن نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو خاموش کیا ہے. اگر امام کی اقدامات نہ ہوتے تو آگ اس سے زیادہ بھڑک جاتی، لیکن امام چونکہ امام ہے، علم لدنی کے مالک ہے، حکمت کے تحت یہ کام کر رہا ہے، لہذا اس نے منافقت کا چہرہ عیاں کیا ہے. اور جتنی بھی شرائط رکھی گئی تھیں اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں، اس صلح میں،
ان میں سے خود جس چیز کی مخالفت کی گئی وہ اسی کی شکیں تھیں، اور طرف مقابل جو گروہ تھا اس نے سب سے پہلے یہ مخالفت شروع کی. سب و شتم مولا کائنات پر ختم کرنے کا معاہدہ کیا گیا تو نہیں ہوا. یزید کو نامزد کیا گیا، اس کو منع کیا گیا تھا. امام حسن نے شک رکھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد اس خلافت کو امام حسن کے حوالے کر دے گا، لیکن نہیں کیا گیا، بلکہ معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں اپنے ناخلف بیٹے، بد کردار بیٹے، گناہگار بیٹے یزید لعنت اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کر اس کی بیعت کا اعلان کیا. مسلسل مخالفتیں کی گئیں گروہ مد مقابل کی طرف سے، اور امام کے عمل سے، امام کی سیاست سے، امام کے ٹھہراؤ اور امام کے اطمینان سے ہر چیز واضح ہوتی چلی گئی، ہر چیز واضح ہوتی چلی گئی. اب دامت میں کوئی گنجائش نہیں کہ میں مزید اس میں جو صلح کے نکات انہیں بیان کروں، سر اتنا ہی کافی ہے کہ امام در حقیقت واضح کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو چہرہ کھل کے سامنے آیا اسی کی باقیات در حقیقت آپ کو میدان کربلا میں نظر آتی ہیں. یہ یزید کا جو کردار ہے، جو ظلم و ستم ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی ہزیمت و شکست کی وجہ سے امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے. اور آخر میں نوبت یہ آئی ہے کہ امام کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ سخت کر دیا گیا، امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کہا کہ آقا اب مجھے اجازت دیں کہ اب کوئی شخص براہ راست آپ سے نہ مل سکے. جناب عباس آپ کی سیکیورٹی پہ مامور ہوئے، خود اپنی ڈیوٹی لگائی، کوئی شخص آپ سے ملاقات نہیں کرے گا جب تک کہ میں اس کو چیک نہ کروں. یہ جناب عباس علمدار کا مقام تھا، کیونکہ کئی مرتبہ در حقیقت زہر دیا گیا، اور کئی مرتبہ لوگوں نے آ کر امام کی تذلیل کی ہے، امام کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، امام کو مذل المؤمنین کہا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کرا دیا، آپ ہماری ذلت اور رسوائی کے سبب بنے، آپ نے مثلا بیعت کر لی. دیکھیں امام کو امامت کی سطح میں جا کے سمجھیں گے تو امامت سمجھ میں آئے گی، امامت کو اپنے مقایسے، اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق سمجھیں گے امام، اور امام کا قول و فعل سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ اس زمانے میں امام کو عام انسان کی طرح سمجھ کر ان کے ہر قول و فعل کو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے امام کے مخالف سے امام کو نازیبہ کلمات ادا کر رہے تھے، نعوذ باللہ سب و شتم کر رہے تھے، اہانت کر رہے تھے امام کی، یا مذل المومنین کہہ رہے ہیں، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں کیوں، کیونکہ آپ نے صلح کی ہے مثلا فلاں گروہ سے، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ خود بخود واضح ہوتا چلا گیا کہ امام حسن کی صلح وہ ایک بہترین کام تھا اس امت کی نجات کے لیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا راستہ کھل جائے. اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کربلا میں حق و باطل کے کردار کھل کے سامنے نہ آتے. امام حسن کی صلح ہے کہ جس نے حق و حق باطل کو باطل قرار دیا ہے. امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب آپ کی سیکیورٹی اتنی سخت کر دی گئی، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے امام حسن سوتے تھے تو ایک طرف حضرت زینب کا بستر ہوتا تھا اور ایک طرف امام حسن علیہ السلام کا بستر ہوتا تھا، توجہ رکھیے، اور باہر حضرت عباس کی سیکیورٹی. اس طریقے سے کوئی امام کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی امام کے ساتھ رہنے والے افراد اتنے جانثار، اتنے عاشق کہ ہر طرح کی در حقیقت خدمت انجام دینے کے لیے تیار. اب یہاں پر جادہ بنت اشعث کو، جس کا باپ بھی منافق تھا اور مولا علی سے خیانت کرنے والا تھا، اس کا جادہ کا ایک بھائی ہے جو کربلا میں موجود تھا، یہ خود بہت بڑی منافقہ ثابت ہوئی، اور اس نے 1,00,000 درہم اور یزید کی بیوی بننے کے لیے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ہم تجھے ملکہ بنا دیں گے، مملکت اسلامی اتنی بڑی ہم تجھے ملکہ بنا دیں گے، تو ملکہ بن جائے گی، لہذا تو اگر حسین ابن علی کو زہر دے دے. 1,00,000 درہم اور یزید سے شادی کا جھانسہ دیا گیا، جس کے عوض اس نے کام کیا. یہ کام کیوں ہوا، چونکہ باہر کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اب اندر سے کچھ افراد کو خریدا جائے اور اس کو یہ در حقیقت جھانسہ دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے پھر ایسے افراد سے شادی کرنے کی.
आइम्मा हर तरह के हालात को हमारे सामने रखना चाहते हैं ताकि तुम्हारे सामने हर किरदार रहे कि आइम्मा ने किस किस तरह किन किन लोगों से जिंदगी गुजारी है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, बीवी से झगड़ा हो जाता है, शौहर से झगड़ा हो जाता है, आपस में नहीं बन पाती है, दोस्त दोस्त से जुदा हो जाते हैं, बहन भाइयों में मसाइल हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए समझें, सोचें, एनालाइज करें, ठहरें, जल्दबाजी नहीं करें फौरन से अलग होने की। आज मीडिया ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, थोड़ा सा इख्तलाफ हो तलाक, थोड़ा सा इख्तलाफ हो खुला, थोड़ा सा इख्तलाफ हो दूरी, थोड़ा सा इख्तलाफ तो अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, ये लो तलाकनामा, ये लो अपना महर और जाओ। मीडिया ने हमें इतना ईजी कर दिया है कि हमारे लिए जुदा होना, तलाक और ये सारी चीज़ें इतनी यूज़फुल हो गई हैं कि अब यानी सोचते हुए भी हमें शर्म महसूस नहीं होती। जबकि रवायात में रसूलल्लाह ने फरमाया सबसे बदतरीन चीज़ जो हलाल में जिसे अल्लाह नफरत की निगाह से देखता है वो तलाक है। आज मीडिया ने, लिहाजा आइम्मा ने हर तरह के हालात में ज़िंदगी बसर करके हमारे लिए राहें खोली हैं और मशाल राह हमवार की। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। यहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल करना चाहता हूँ कि हकीकी शिया कौन है। इमाम की निगाह में मैं अपने आप को कहूँ मैं इमाम का शिया हूँ, आया मेरा कौल तस्लीम किया जाएगा या इमाम का कौल तस्लीम किया जाएगा? यकीनन आप कहेंगे इमाम का कौल। हकीकी शिया कौन है? वर्राम बिन अबी फर्रास या फरास तंबीहुल खवातिर में ये रिवायत नकल करता है कि एक शख्स इमाम हसन के पास आया और कहा यबन रसूलल्लाह इन्नी मिन शियातिकुम, ए फरजंद रसूलल्लाह मैं आपके शियों में से हूँ। शिया का मतलब क्या है आपके जहन में होना चाहिए? पैरवी करने वाला, ओबे करने वाला, कदम पे कदम रखने वाला। इमाम ने उसके जवाब में फरमाया, अब इमाम चूँकि नज़री की इसलाह करना चाहते हैं, अगर ये इमाम कहता है अच्छा ठीक है शाबाश तरक्की करो नेक अमल करो, नहीं, इमाम ने हकीकी डेफिनेशन उसको दी शिया किसे कहते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आया चला जाएगा, अब इमाम जितना चाहता है कि इसकी इसलाह हो जाए अपनी तरफ से पूरा काम कर देता है। यह अब्दुल्ला है, इन कुन तलना फ़ी अवामिरना व ज़वाजिरना मोतियन फ़कत सदक़ता। फिर ए खुदा के बंदे तू जो ये दावा कर रहा है कि मैं शिया हूँ तो अब इसकी तस्दीक मैं तुझे बता रहा हूँ कि तस्दीक क्या। अब इमाम के अल्फाज हैं ये, ए अब्द खुदा अगर तू उन चीज़ों में कि जो हम तुझे हुक्म दे रहे हैं इताअत कर रहा है और जिन चीज़ों से रोक रहे हैं उससे रुक रहा है तो तूने जो दावा किया है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, तू सच्चा है, तू हमारा शिया है। वह इन कुन तब खिलाफ ज़ालिका, लेकिन अगर तेरा ये दावा हमारे कौल और फेल के मुताबिक ना हो, हम जिससे रोकें उससे ना रुकें, जिस चीज़ का हुक्म दें बजा लाओ उसको बजा ना लाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दावा सच्चा नहीं है। बेखिलाफ दाले का फ़ला तजिद फ़ी दुनूबे का बे दावा का मर्तबंद शरीफा लस्तमिन अहलहा, और इससे क्या होगा तेरा दावा सिर्फ होगा तेरे गुनाह बढ़ेंगे, तू हमारी मोहब्बत का दावा करे और हमारे अमल की इत्तबा ना करे, लिहाजा तुम ऐसा न करो कि अपने गुनाहों में इजाफा करो। इमाम कह रहे हैं अगर किसी शिया का अमल हमारे हुक्म के मुताबिक ना हो, जो हम हुक्म दें उसे अमल बजा ना लाए, जिस चीज़ से रोकें उसे ना रुके, तो वो गुनाह कर रहा है। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि हम क्या अज़दारी के नाम पर वो कुछ कर रहे होते हैं जो अहले बैत ने कभी नहीं कहा। असल तालीमात अहले बैत के खिलाफ है, तज़लील और एहानत अहले बैत का सबब बन रही है। इमाम कह रहे हैं ये गुनाह है, ये आज़ादारी नहीं है, तुम इसे आज़ादारी समझ के कर रहे हो, हरगिज़ नहीं, ये आज़ादारी नहीं है, ये गुनाह है। इमाम कह रहे हैं फला तज़िद फ़ी ज़ुनूबे का दावा का, देखो ऐसा बुलंद बांग दावा मत करो कि जिसकी तस्दीक तुम्हारे पास ना हो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम अपने गुनाहों में इजाफा करोगे, और जिसके तुम अहल नहीं हो, जिसके तुम अहल नहीं वो दावा कर रहे हो तुम कि जनाब मैं फला हूं, मैं फला हूं। ला तकुल अना मिन शियतिका, ये नहीं कहो कि मौला मैं आपका शिया हूं, शिया यानी पैरवी करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। वलाकिन कुल अना मुवालीका मिन मुवालीका व मुहब्बीका, मौला ये कहो कि मैं आपके मुवाली हूं, विलायत रखने वाला हूं, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूं, ये कहो। शिया नहीं कहो, शिया का दर्जा बहुत बुलंद है। वो मुआदि आदाकुम, और मौला आदाकुम, मौला मैं आपके दुश्मनों से جنگ کرنے والا ہوں، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، آپ کا دوست میرا دوست ہے، میں آپ سے محبت رکھنے والا ہوں، میں آپ کی ولایت قدم بھرنے والا ہوں، لیکن شیعہ مت کہو۔ وہ انت فی خیرن الا خیرن، امام کہتے ہیں تم خیر پر ہو اور خیر کی طرف رہو گے۔ اور ایسے ہی واقعہ امام رضا کے دور میں آیا، ایک گروہ آیا خراسان سے، خراسان امام کے پاس، کہا کہ امام سے کہا آپ کے شیعہ ہیں، امام نے اجازت نہیں دی۔ دوسرے دن پھر آئے، مولا سے کہا آپ کے شیعہ ہیں، اجازت نہیں دی۔ دو دن، دس دن، بیس دن، تیس دن، چالیس دن ہو گئے، امام نے اجازت نہیں دی۔ ایک دفعہ انہوں نے جب چالیسویں دن آئے یا اس کے بعد، کہا کہ مولا سے کہو آپ کے محب آئے ہیں۔ امام نے کہا اچھا محب آئے ہیں، بلاؤ۔ اپنے نوکر سے خادم کو بلاؤ، بلا بٹھا دیا، ماشاءاللہ سب پانی پلاؤ، خدمت کرو۔ اور مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ ان سے پوچھے کتنی دفعہ آئے تھے، کو میں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مولا چالیس مرتبہ ہم آئے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ نے آنے نہیں دیا۔ کہا کہ میری طرف، امام موجود، لوگ بھی موجود ہیں جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، امام نے کہا میری طرف سے ان پر چالیس مرتبہ سلام بھیجو، میری طرف سے چالیس مرتبہ سلام بھیجو۔ پھر امام نے سمجھایا، دیکھو شیعہ بہت بڑا مرتبہ ہے، تم کہو ہم محب ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے، شیعہ مت کہو اپنے آپ کو، شیعہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جس کو مولا کہا، نے کہا اللہ تعالیٰ شیعوں کو چنتا ہے، ان اللہ اختار لنا شیعتن، شیعوں کو چنا جاتا ہے جس کا عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اور آخر میں وہ وصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کی وصیت ہے کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ کچھ چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جنادہ کہتے ہیں، جنادہ امام کے صحابی ہیں۔ امام کی بیماری کے زمانے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض نے کہا کچھ دن، بعض نے کہا کچھ مہینے، دو مہینے تک بھی امام کی بیماری لکھی گئی ہے۔ امام کو کئی مرتبہ زہر دیے گئے، آخری مرتبہ جو زہر دیے گئے انشاءاللہ مصائب بس اسی سے مربوط ہیں۔ تابوت امام حسن مجتبیٰ کی شبی برآمد ہوگی، انشاءاللہ آپ اس نیت سے تابوت اٹھائیے گا کہ مولا ہم آپ کے زمانے میں نہیں تھے، لہذا اپنی اس آس کو کہ کاش ہم ہوتے، وہ خیال، وہ احساس کہ آپ کے زمانے میں ہوتے تو مولا یہ نوبت نہ آنے دیتے۔ یہ تابوت اٹھانا امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری ہے کہ جو قوم اپنے امام کے تابوت کی شبی کو اس خیال سے اٹھائے کہ مولا ہم آپ کے زمانے میں نہیں تھے تو آپ کے تابوت کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو جو آنے والا ہے اسے تنہا چھوڑ دے؟ یہ بیعت ہے امام سے تابوت اٹھانا۔ در حقیقت علم اٹھاتے نوجوان دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے علم کے بانس کو پکڑنا، تھامنا، یہ کنایہ ہے یزیدیت کا گلا دبانے کے لیے کہ جتنی مضبوطی سے تم علم تھامے ہوئے، جتنا شان سے علم اٹھے گا ہدایت کا، عزاداری کا، اتنی ہی یزیدیت کی موت آئے گی۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ استعد لسفر کا، جنادہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت پہنچا، آخری دن ہے، میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے۔ امام نے کہا اپنے سفر آخرت کے لیے تیاری کرو، وہ حسل زادہ قبل حلول اجلک، اور قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے کہ جب تجھے ذرہ برابر دائیں بائیں گھومنے کی اجازت نہ ہوگی، یہاں سے اپنا سامان سفر تیار کر لو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتَ يَطْلُبُكَ، دیکھو تم دنیا کے پیچھے جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھو ایک اور چیز تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہاری موت ہے۔ کتنے سادے سادے جملے لیکن دل میں اتر جانے والے، تم دنیا کو طلب کر رہے ہو لیکن ایک چیز ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے ہے، روز تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تم سے قریب ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری موت ہے۔
وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِي.
دیکھو آج کے کام کو کل پہ مت ڈالو. جی جمعے سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ, بچی بڑی ہو جائے گی تو پردہ کرائیں گے, کہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں, ہمیں پتا کہ کل آنے والی نہیں ہے, مولانا پاک ہو جائیں گے گھر جائیں گے. میں کہ نہیں, میرے گھر نہیں, ابھی وعدہ کرو, ابھی جو کیا وہ کیا. اس لیے کہہ رہے ہیں امام, کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن کی کام کو کل پہ مت ڈالو.
وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْسِمُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا مَا كُنْتَ فِيهِ حَاضِرًا لِغَيْرِكَ.
کہتے ہیں کہ دیکھو تم مال کو اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی تمہاری ضرورت ہے, اور ضرورت سے زیادہ جتنا مال جمع کرو گے تم ہو جاؤ گے خزانچی دوسروں کے لیے. توجہ رکھیے گا, ایک شخص نے وصیت کی اپنے بیٹے کو, بیٹا جب میں مر جاؤں, بہت مالدار تھا, میرے موزے جو ہیں نا وہ مجھے پہنا کے دفنا دینا. اس نے کہا اچھا, جنازہ تیار, کفن تیار, بیٹا آیا, موزے چڑھا دیے, مولوی ملا سارے مفتی کھڑے ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, موزے تو نہیں پہنائے جا سکتے, موزے کے ساتھ تمہارا باپ دفن نہیں ہوگا, یہ تو ناجائز ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. ایک شخص جو ہے اسی اثنا میں ایک برگا لے کر آیا بچے کے سامنے, کہا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے مثال تھی کہ میں نے اتنا مال و دولت جمع کیا لیکن میں اپنے مال میں سے اپنے موزے بھی نہیں لے جا سکتا, تو دیکھو اس دن کے لیے تیاری کرو کہ جس میں تمہارا عمل اور تمہارا کفن تمہارے ساتھ جائے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. امام کہہ رہے ہیں جو مال تم کسب کر رہے ہو وہ صرف اپنی مقدار کے مت کھاؤ گے, جتنے معدے میں گنجائش ہے اتنی ہی کھاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. جتنا دانتوں میں درد, جب تک درد نہ ہو اس وقت چبا سکتے ہو, جب درد شروع ہو جائے گا اور جب معدہ تکلیف کرنے لگے گا تو کھانا چھوڑ دو گے. تو یہ تمہارا مال جمع کرنا کیا ہے, تم دوسروں کے خزانچی بن جاؤ گے, تم دوسروں کے لیے بینک بن جاؤ گے, تم دوسروں کے لیے تجوری بن جاؤ گے, کہ تم جمع کرو گے تم فائدہ دوسرے حاصل کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ. یاد رکھو بیٹا یہ دنیا جو کما رہے ہو جو کچھ بھی اس کے حلال میں حساب ہے, اس کی کیلکولیشن ہوگی, ناپا جائے گا, تولا جائے گا, دیکھا جائے گا کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, کیسے لیا تھا, کیسے خرچ کیا. وہ فی حرام ہاں اقابن, اور اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا کو کمانے میں تم نے راہ حرام اختیار کیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں عقاب ہے. وہ فی شبہات اتابن, اور شبہ ناک چیزیں جو تم کھا رہے ہو, کے ایف سی میک ڈونلڈ جو ہمیں کھلا رہا ہے نہیں معلوم کیا کھلا رہا ہے, اطمینان نہیں کیا جاتا, یہ جیلیٹن, یہ مواد غذائی, یہ انگریڈینٹ جو ترکیبات آتے ہیں باہر سے کھانے آتے ہیں جن کے بارے میں یقین نہیں ہے, عزیز نگرامی شبہناک ہیں, احتیاط کرے انسان, کیا کیا جانور ہمیں نہیں کھلایا جا رہا ہے, توجہ رکھیے گا, کیا کچھ اس پاکستان میں نہیں ہو رہا. انسان احتیاط کرے, اس لیے کہ اگر احتیاط نہ کریں گے ان حرام غذاؤں کا, نجس غذاؤں کا اثر ہم پہ ہوگا, اور اثر ہوگا اور وہ مختلف انداز سے ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا. آج جو ہماری بے غیرتی عام ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, وہ شبہناک چیزیں, زبان کے چٹخارے, فلاں اسٹینڈرڈ, فلاں برینڈ, فلاں نام, فلاں پیزا, فلاں برگر ہم کھا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے کیا ہے یہ بے غیرتیاں ہمارے عمل میں آ رہی ہیں. غیر اسلامی ذبیحہ, واضح طور پہ کہا کہ یہ برگر اور پیزا بنانے والی کمپنیوں نے باہر سے جاپان سے لاکھوں ٹن کی تعداد میں, یہ آن ریکارڈ ہے. جب آپ مردار کھائیں گے تو مردار کا اثر ہوگا عزیز ہنی گرامی, اور پھر وہ ہمارے اعمال سے اسی طرح نکلے گا. امام کہہ رہے ہیں وہ فی شبہاتہا عتابن, اس میں عتاب ہے, اس میں سختیاں ہیں, اور فرماتے ہیں وعلم وعمل لدنیا کا کانک تعیش ابدا. اب دیکھیں امام کہہ رہا ہے ایک اسٹینڈ مینجمنٹ کا اصول دے رہے ہیں, دنیا میں ایسے پلاننگ اور ایسے عمل کرو کانک تعیش ابدا, جیسے تم ہمیشہ تمہیں رہنا ہے. پلاننگ اتنی جاندار, سالڈ اور اتنی دقیق ہونی چاہیے کہ گویا تمہیں 100 سال تک رہنا ہے. 100 سال کی پلاننگ کرو, امام کہہ رہے ہیں ایسے رہو, اتنی مضبوط بنیادیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَعْمَلْ لِآخِرَتِ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا, لیکن آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل تمہیں مر جانا ہے, یعنی دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کے نہ رہو. اور فرماتے ہیں وہ اذ اردت عزا بلا عشیرت، آخری جملہ عرض کروں عرب کی زحمت تمام، اگر چاہتے ہو قبیلے اور خاندان کے بغیر عزت تمہیں مل جائے اور سلطنت و قدرت اور اقتدار اور حکمرانی کے بغیر تمہیں ہیبت و وقار مل جائے، تو پھر اللہ کی معصیت و نافرمانی کی ذلت و رسوائی سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ. آج ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہیبت و وقار نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس پیار و محبت نہیں ہے ہمارے پاس. مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ تم در حقیقت خدا کی معصیت کی ذلت میں گرفتار ہو، تم نے ان گناہوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھ رہے ہو کہ اگر میں مثلا فلاں شکل اختیار کر کے فلاں کے پاس جاؤں گا وہ مجھے نوکری دے دے گا، وہ مجھے عزت دے دے گا، میں فلاں کام کروں گا تو میری عزت افزائی ہو جائے گی. عزیز نگر نہیں، میں نے کل بھی عرض کیا کہ گھروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ محرم اور نامحرم کی تمیزیں مٹ گئی ہیں لوگوں میں. ایک شخص کی بیوی نامحرم کے سامنے آزادی سے آتی جاتی ہے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، لیکن ہم پردہ نہیں کرا رہے. کیوں نہیں کرا رہے، وجہ کیا ہے آخر؟ اے برادر، اے مومن، اے عزدار، اے محب شیعہ، روز قیامت تجھے جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ امانت تھی تیرے پاس، لیکن تو نے اس کے پردے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. امام کہہ رہے ہیں دنیا میں اس طرح رہو کہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب بن کے رہو. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. امام حسن کی انہی پالیسیز کی وجہ سے کہ جب صلح کے معاہدے کی کڑیاں کھلنے لگیں تو اب دنیا کو پتہ چلا کہ امام حسن نے کیوں صلح کی تھی، اور اب ضروری یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے، اور کئی مرتبہ زہر دیا گیا. دو روایتیں ملتی ہیں اور دونوں تقریباً قابل جمع ہیں. ایک یہ ہے کہ جب امام حسن کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی، ایک طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک طرف امام حسن علیہ السلام کے بستر، تو رات کو جعدہ بنت اشد نے یہ زہر کی شیشی سوراہی میں ڈال دی جو امام کے پائتی رکھی تھی. بعض تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ امام حسن روزے تھے اور افطار کے وقت مثلا یہ زہر ملایا گیا ہے. قابل جمع ہیں دونوں، کیونکہ امام مسلسل زہر آپ کو دیا گیا. ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ امام کو جب زہر دیا، رسول اللہ کے روزے میں تشریف لے جاتے ہیں، توسل کرتے ہیں اور آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جو خدا کا وعدہ تھا وہ پورا ہونا تھا، اور آئمہ و معصومین اس دنیا سے شہادت کے ذریعے سے جاتے ہیں، شہید جاتے ہیں. چنانچہ رات کے وقت اس نے یہ زہر ملا دی، اور اس زہر کے بارے میں لکھا گیا ہے اتنا شدید زہر تھا یہ کہ اگر کسی تالاب اور دریا میں ڈالا جائے تو اس کی آدھی مخلوق اس زہر سے ہلاک ہو جائے. تصور کریں امام حسن علیہ السلام کو دنیا سے ہٹانے کے لیے، اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا، اور اس نے آدھی شیشی اس سوراہی میں ڈال دی. رات کو امام حسن علیہ السلام اٹھے اور پانی پینا چاہتے ہیں، اور قریب تھا کہ امام کا ہاتھ سوراہی تک پہنچے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور آپ نے کہا کہ بھیا میں آپ کو پانی دیتی ہوں. امام نے کہا نہیں زینب، تم زحمت نہ کرو، میں خود پانی پیوں گا. یہ بھی حکمت خدا تھی کہ اگر جناب زینب کے ہاتھ سے پانی پی لیتے تو زینب کبھی اپنے آپ کو شاید معاف نہ کرتی کہ میرے ہاتھوں سے پانی پیا اور میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. بس امام نے ایک دفعہ پانی پیا اور زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اب پانی پینے کے بعد امام شکر الحمدللہ کی دعا نہیں پڑھ رہے، امام ایک ایسی دعا پڑھ رہے ہیں جو معمولاً موت کے وقت پڑھی جاتی ہے. جیسے ہی امام نے پانی پیا اور امام نے دیکھا زہر نے اپنا اثر کیا، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. جادہ کی طرف دیکھ کے کہا، جادہ تو نے اپنا کام کر دیا، لیکن یاد رکھ تو کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. بس عزادارو، یہی وقت تھا کہ ایک دفعہ خون کی الٹی ہونے لگی. اللہ اکبر، تشت منگایا گیا، تشت کو رکھا گیا. حسین حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. اللہ اکبر، امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، گویا وہ جو آگ لگی تھی سینے میں. شاید حسن اپنے ہاتھوں سے اسے بجھانا چاہ رہے ہو. یا امیر المومنین، آج 28 سفر ہے. یا رسول اللہ، آپ کے نوازے کی تعزیت عرض ہے. اے فاطمہ زہرا، جس حسن کو تم نے چیک کیا، بیس بیس کے پالا، دیکھو امت نے کیا حال کیا. کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. میں کہوں زینب، ذرا دل کو سمجھ لو، آج مدینے میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے کر کربلا میں ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے. اجرکم اللہ، ارے جناب زینب سے برداشت نہ ہوا. اللہ اکبر، امام حسین قریب آئے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پیر میں نعلین نہیں ہے، گریہ کو نہ کہنے لگے، اے حسن، ارے اس امت نے، جفاکار نے آپ کے ساتھ کیا کیا. عزیزان گرامی، امام حسن نے کچھ نہیں کہا، امام حسن نے امام حسین کے مسائل پڑھنے شروع کر دیے. گویا حسن کربلا کا میدان دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں بھیا جو کچھ امت نے میرے ساتھ کیا ہے، ارے تیرے ساتھ وہ نہ ہوگا، ارے جو تیرے ساتھ ہوگا وہ کسی کے ساتھ نہ ہوگا. جو کربلا میں ظلم و ستم ہوگا، ارے وہ اس کی مثل و نظیر نہ ملے گی. کیا کہا امام حسن نے؟ اپنے غم کو بھول کر حسین کی کربلا کو یاد کر رہے ہیں. لا یوما کا یوم کے یا ابا عبداللہ، اے میرے ابا عبداللہ حسین، اے میرے بھائی، ارے تیری کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا. گویا حسن کو نظر آ رہا ہوگا، آج بہنیں موجود ہیں، آج سر پہ چھت موجود ہے، ارے کوئی تماشے مارنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت مجھے نظر آ رہا ہے جب حسین وقت آخر کو آئے گا اور سر جھکا کر وہ رخصت آخر کے لیے قیام. اجرکم اللہ، بس عزادارو، امام نے ایک دفعہ حضرت ام فروا کو بلایا، 13 مہینے کا قاسم ساتھ ساتھ ہے، وصیت لکھ کے دی کہ دیکھو کربلا میں اگر حسین کو ضرورت پیش آئے، ام فروا میرے قاسم کو یہ خط دے دینا. ارے اس طریقے سے حسین کی نصرت کا انتظام کیا. بس عزادارو، حسین نے وصیت کی، حسن نے وصیت کی، حسین مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا، اور دیکھو مجھے نانا کے جوار میں دفن کر دینا. مجھے یہ حق ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا فرزند ہوں. اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے لینے آ گئے، میرا سلام لے لیجئے. اس کے بعد کہا بابا علی آپ پہ حسن کا سلام ہو. اس کے بعد کہا یا فاطمہ، اے میری مظلوم ماں، ارے تم بھی مجھے لینے آئی ہو، تم پہ بھی میرا سلام ہو. حضرکم اللہ، عزادارو، بس حسین نے غسل و کفن کیا، شور بلند ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے حسن مجتبی شہید کر دیے، ارے زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے. تصور کر سکتے ہو جو دن کی روشنی میں نکل رہا ہے، پہلا جنازہ فاطمہ زہرا کا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، دوسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا رات کی تاریکی میں. اب یہ پہلا جنازہ ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. ارے بہنوں نے دل کھول کے ماتم کیا اور کہا اب حسین لے کے جائیں گے اور رسول کے پہلو میں دفن کریں گے. بہنوں نے دل کھول کے پرسا دیا، اللہ اکبر. اور یہ کہا ہوگا، ارے جب بھائی دفنا کے آئے گا
تو بہنیں بھائی کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں گی. عزادارو اگر کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں, ارے بہنوں کو بھائیوں سے ڈھارس ہوتی ہے, پھر رک جاؤ تھوڑی دیر, مجھے مصائب پڑھنے دو. عزیزان گرامی زینب ام کلثوم کو یہ انتظار تھا حسین دفنا کے آئیں گے, ارے ہم حسین کے گلے سے مل کر پرسا دیں گے پرسا لیں گے. مگر عزادارو تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو گیا تو صحیح ظالم تھا مگر جب واپس آیا ہے تو تیر لگے ہوئے. ارے 70 تیر اس امت نے جوانان جنت کے سردار کے جنازے پہ مارے. اللہ اکبر. ارے بہن نے یہ منظر دیکھا, سر پیٹ لیا, حسین یہ کیا ماجرا ہے, ارے یہ کیسی مظلومیت ہے, میرا بھائی حسن, ارے حسین. حسین کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے, بہنیں آ گئی روتی جاتی ہے, ایک ایک تیر نکال دی جاتی ہے. میں کہوں شہزادی خوش نصیب ہو, خدا نے یہ خدمت لے لی تم سے کہ آج بھائی کے جنازے سے تیر. مگر جب کربلا ہوگی, ارے 11 محرم ہوگی, ارے عصر عاشور ہوگی, یہ بہن جائے گی جنازے پر, ارے یہ خدمت نہ ہو سکے گی, ارے تیروں سے چھپا ہوا لاشا. بس شبیر و شبر کے جنازے میں یہی فرق, ارے تابوت لے آؤ, ارے حسن سبز کعبہ کا تابوت ہے, ارے شان و شوکت سے لے کے آنا. حسن کے جنازے میں تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا.